السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. شمالی افغانستان کے صوبے بلخ میں پیر کی رات طالبان نے ایک پولیس چوکی پر حملہ کیا جس میں کم از کم 11 افغان پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ہفتے کو ہونے والے افغان صدارتی انتخاب کے انعقاد کو سراہتے ہوئے افغانستان کے متعلقہ اداروں کو انتخابی نتائج کو شفاف انداز سے مرتب کرنے اور انتخابی شکایات کی تحقیقات کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا مشورہ دیا ہے. پاکستان نے کرتارپور راہداری منصوبے کے افتتاح کے لیے بھارت کے موجودہ وزیراعظم نریندر مودی کے بجائے سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں اپنی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کو سبک دوش کر کے ان کی جگہ پر منیر اکرم کو تعینات کرنے کی خبر کو بھارتی میڈیا میں نمایاں انداز میں پیش کیا گیا ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور پاکستانی بحریہ کے کمانڈر ظفر محمود نے ترکی کی جانب سے پاکستان کو فروخت کیے جانے والے 4 بحری جہنگی جہازوں میں سے ایک کی تعمیر کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے. امریکی کانگریس کی خاتون رکن الیگزینڈریا اوکاسیو کارٹیس نے منگل کے روز کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مواصلات اور زندگی بخش ادویہ پر بندش فوری طور پر ختم ہونی چاہیے. بھارت کے سپریم کورٹ میں جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خلاف دائر کی گئی درخواستوں پر منگل کو سماعت ہوئی ہے. بھارت میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ رواں سال مانسون بارشوں نے گزشتہ 25 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے, اور تقریباً 1600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. امریکہ کی ریاست ٹیکساس کی ہیرس کاؤنٹی کا پہلا سکھ ڈپٹی پولیس چیف سندیپ سنگھ بھالیوال جیل سے پیرول پر رہا ہونے والے ایک ملزم کی گولیوں کا نشانہ بن گیا. چین میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت کے 70 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. شمالی افغانستان کے صوبے بلخ میں پیر کی رات طالبان نے ایک پولیس چوکی پر حملہ کیا جس میں کم از کم 11 افغان پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. گورنر کے ترجمان منیر احمد فرہاد نے یہ اطلاع دیتے ہوئے طالبان کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ اس نے ضلع پر قبضہ کر لیا ہے. بلخ پولیس کے ترجمان عادل شاہ عادل نے بتایا کہ حملے میں 2 پولیس چوکیاں منہدم ہو گئیں. اسی اثنا میں ایک اور شمالی صوبے جوزجان میں شدید لڑائی جاری ہے, جہاں 30 پولیس والے اور مقامی مسلح افراد, جن میں ضلع گورنر اور ضلع پولیس کے سربراہ بھی شامل ہیں, پچھلے 2 روز سے ضلع درزاب میں طالبان کے محاصرے میں ہیں. یہ خبر طلوع نیوز نے دی ہے. جوزجان کے گورنر لطف اللہ عزیزی نے بتایا کہ ضلع دارالحکومت طالبان کے کنٹرول میں چلا گیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ہفتے کو ہونے والے افغان صدارتی انتخاب کے انعقاد کو سراہتے ہوئے افغانستان کے متعلقہ اداروں کو انتخابی نتائج کو شفاف انداز میں مرتب کرنے اور انتخابی شکایات کی تحقیقات کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا مشورہ دیا ہے, جبکہ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے تمام صدارتی امیدواروں سے کہا ہے کہ سرکاری نتائج کے اعلان سے پہلے اپنی جیت کا اعلان کرنے سے گریز کریں. پاکستان نے کرتارپور راہداری منصوبے کے افتتاح کے لیے بھارت کے موجودہ وزیراعظم نریندر مودی کے بجائے سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کانگریس کے ذرائع نے ہماری نامہ نگار کو بتایا ہے کہ منموہن سنگھ کو جس ابھی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا ہے, تاہم نظر یہ آتا ہے کہ وہ دعوت نامہ قبول نہیں کریں گے. اس بارے میں ایک رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں اپنی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کو سبکدوش کر کے ان کی جگہ پر منیر اکرم کو تعینات کرنے کی خبر کو بھارتی میڈیا میں نمایاں انداز میں پیش کیا گیا ہے. انگریزی روزنامے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق سابق سفیر منیر اکرم کو 15 برسوں کے وقفے کے بعد دوسری مدت کے لیے نیو یارک بھیجا جا رہا ہے. روزنامہ ہندوستان ٹائمز کے خیال میں ایسا لگتا ہے کہ ملیہ لودھی کی برطرفی کا تعلق مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کے حق میں عالمی حمایت حاصل کرنے میں ناکامی سے ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور پاکستانی بحریہ کے کمانڈر ظفر محمود نے ترکی کی جانب سے پاکستان کو فروخت کیے جانے والے 4 بحری جہازوں میں سے ایک کی تعمیر کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے۔ ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی اناتولو کے مطابق پاکستانی بحریہ کے کمانڈر ظفر محمود نے ترک صدر کے ہمراہ پہلے جنگی جہاز کی تیاری کا افتتاح کیا۔ اتوار کو استنبول میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طیب اردوان نے کہا کہ اس نئے جنگی جہاز کی تیاری سے ترکی کی بحری جہاز صنعت کو فائدہ پہنچے گا اور اس سے پاکستانی بحریہ کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ امریکی کانگریس کی خاتون رکن الیگزینڈریا اوکاسیو کارٹیز نے منگل کے روز کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مواصلات اور زندگی بخش ادویہ پر بندش فوری طور پر ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا۔ اوکاسیو کارٹیز نے جو خواتین کانگریس ارکان کے دی اسکاٹ کے نام سے پہچانے جانے والے گروپ میں شامل ہیں، کہا کہ ہم کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق اور وقار، جمہوریت کی حمایت اور برابری کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت کی سپریم کورٹ میں جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خلاف دائر کی گئی درخواستوں پر منگل کو سماعت ہوئی۔ عدالت نے بھارتی حکومت اور کشمیر کی انتظامیہ کو تمام آئینی درخواستوں کا جواب جمع کرانے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دے دی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد بھارتی سپریم کورٹ میں اس اقدام کی مخالفت میں متعدد درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ منگل کو سماعت کے دوران درخواست گزاروں نے عدالت سے استدعا کی کہ حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے 2 ہفتوں سے زیادہ مہلت نہ دی جائے، لیکن عدالت نے اس استدعا کو مسترد کرتے ہوئے انتظامیہ کو 28 روز کا وقت دے دیا ہے۔ بھارت میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ رواں سال مانسون بارشوں نے گزشتہ 25 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ جون سے لے کر اب تک ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث 1600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال مانسون سیزن طویل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے 1994 کے بعد ملک بھر میں ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں۔ چین میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت کے 70 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کی مرکزی تقریب منگل کو بیجنگ کے تیانمن اسکوائر پر ہونے والی فوجی پریڈ تھی، جسے چین کی تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ قرار دیا جا رہا ہے۔ ملٹری پریڈ میں 15,000 فوجی شریک تھے۔ پریڈ میں چین کی فوجی قوت کے اظہار کے لیے جدید ہتھیاروں بشمول ہائپر سونک ڈرون اور بین البر اعظمی بیلسٹک میزائلوں کی بھی نمائش کی گئی۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور کمیونسٹ پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے فوجی پریڈ کا معائنہ کیا۔ صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں، گزشتہ 70 برسوں میں چین کی ہر نسل اور عقیدے کے لوگ متحد ہو کر سخت محنت کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ایسی کامیابیاں حاصل کی ہیں جنہوں نے دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔ آج ایک سوشلسٹ چین دنیا کے مشرق میں چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ کوئی طاقت ہماری عظیم قوم کی حیثیت کو نہ تو متزلزل کر سکتی ہے اور نہ ہی چینی لوگوں اور قوم کو آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے۔ پریڈ کے دوران صدر شی جن پنگ عین اسی مقام پر کھڑے تھے جہاں چین کے بانی چیئرمین ماؤ زے تونگ نے 1 اکتوبر 1949 کو کھڑے ہو کر عوامی جمہوریہ چین کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ رواں ہفتے امریکہ کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کریں گے، جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق شمالی کوریا کی نائب وزیر خارجہ چھ سن ہی نے منگل کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان 4 اکتوبر کو ابتدائی رابطے شروع کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ امریکہ کے ایوانی نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل روڈی جولیانی کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا ہے۔ ایوان کی یہ کمیٹی صدر ٹرمپ کے مواخذے کے سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی کو عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ منیر اکرم کو مستقل مندوب تعینات کر دیا ہے. دفتر خارجہ نے مختلف ممالک میں تعینات سفیروں اور قونصل جنرلز کے بھی تقرر اور تبادلے کیے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب اور دورہ امریکہ سے واپسی کے صرف ایک دن بعد ڈاکٹر ملیحہ لودھی کے سبکدوشی کے اقدام کو مبصرین اور تجزیہ کار اہم فیصلہ قرار دے رہے ہیں. اس حوالے سے اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ.
دفتر خارجہ کی جانب سے پیر کو ایک بیان جاری کیا گیا, جس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے وزارت خارجہ میں نئی تعیناتیوں کی منظوری دی ہے, جن میں سب سے اہم تعیناتی اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب کی تقرری تھی, اور ملیحہ لودھی کو ہٹا کر ان کی جگہ منیر اکرم کو مستقل مندوب بنا دیا گیا. ڈائریکٹر جنرل برائے اقوام متحدہ خلیل احمد ہاشمی کو جنیوا میں مستقل مندوب تعینات کیا گیا, جبکہ ان کے ساتھ کئی سفارتکاروں کے سٹیشنز میں رد و بدل کیا گیا. ملیحہ لودھی کو سبک دوش کیے جانے کے بعد مختلف سابق سفارتکاروں نے انہیں بہترین سفارتکار قرار دیا. تجزیہ کار نجم رفیق کہتے ہیں کہ ملیحہ لودھی کو ہٹائے جانے کی وجہ ان کی تعیناتی کا وقت مکمل ہونا ہے.
This was already on the cards. So, ہاں البتہ جو اپوائنٹمنٹ ہے منیر اکرم کی, that is a surprise, کیونکہ he's an old hand. So, وہ probably Prime Minister صاحب کی اپنی decision ہے. But calling back ملیحہ was already on the cards. ان کا tenure ختم ہو رہا تھا.
ملیحہ لودھی کے خلاف سوشل میڈیا پر گزشتہ چند ماہ سے ایک مہم بھی چل رہی تھی. ملیحہ لودھی کی سبکدوشی نے کیا سرائیوں کو بھی جنم دیا اور سوشل میڈیا پر کئی افراد اس معاملے پر رائے زنی کر رہے ہیں. سابق سفیر عقل ندیم کہتے ہیں کہ ملیحہ لودھی کو دفتر خارجہ میں بہت زیادہ تجربہ کار سمجھا جاتا ہے اور شاید انہیں کوئی نئی اہم ذمہ داری دی جائے گی.
میرا خیال میں کہ شاید ان کو سیک نہیں کیا گیا. یہ ریگولر جو ٹرانسفر ہوتی ہیں ان کے مطابق تھا, اور شاید ایک میرا خیال میں ان کو ہو سکتا ہے, انہوں نے خود بھی کہا وہ بھی تھکاوٹ بھی ہو گئی ہو, ان کو ہٹانا اس گورنمنٹ نے ہوتا تو اب ایک سال سے زیادہ گورنمنٹ کو ہو گئے, تو وہ شروع میں ہی ان کو ہٹا سکتے تھے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پرفارمنس کی وجہ ہے کوئی.
ملیحہ لودھی کے خلاف بعض افراد نے ٹویٹس بھی کی اور انہیں مغرور خاتون قرار دیا. اسلام آباد میں کام کرنے والی سینئر صحافی خاتون ماریانا بابر کہتی ہیں کہ ملیحہ لودھی خود یہ عہدہ چھوڑنا چاہ رہی تھی. اگر انہیں ہٹانا مقصود تھا تو اس کا اعلان انہیں کرنے دیا جانا چاہیے تھا.
جب منیر اکرم کو انہوں نے اپروچ کیا تھا تو سننے میں آیا تھا کہ یہ یو این میں آئیں گے ملیحہ کی جگہ. یہ پرانی بات ہے, کچھ مہینوں کی بات ہے. میرے خیال میں بہتر یہ ہوتا پاکستان کے لیے بھی, پاکستان کے صحافت کے لیے بھی, ملیحہ کے لیے بھی, کہ آپ ان کو موقع دیتے کہ وہ خود گریسفلی جب وہ کہہ رہی ہیں میں جانا چاہتی ہوں وہ چلی جائیں, اور آپ یہاں سے ایک قسم کا اناؤنسمنٹ نہیں کرتے جو میرے خیال میں ڈپلومیٹک نہیں تھا.
ملیحہ لودھی کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک ٹویٹ میں ملیحہ لودھی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے بہت با اعتماد اور قابل احترام انداز میں ملک کی نمائندگی کی. نئے سفیر منیر اکرم آئندہ چند دنوں میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ہفتے کو ہونے والے افغان صدارتی انتخاب کے انعقاد کو سراہتے ہوئے افغانستان کے متعلقہ اداروں کو انتخابی نتائج کو شفاف انداز میں مرتب کرنے اور انتخابی شکایات کی تحقیقات کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا مشورہ دیا ہے. جبکہ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے تمام صدارتی امیدواروں سے کہا ہے کہ سرکاری نتائج کے اعلان سے پہلے اپنی جیت کا اعلان کرنے سے گریز کریں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
امریکی وزیر خارجہ کا پیر کو ٹویٹر پر یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب صدارتی انتخاب کے سرکاری نتائج کے اعلان سے پہلے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور صدر اشرف غنی کی طرف سے اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو کی ٹویٹ کا تعلق بظاہر عبداللہ عبداللہ اور صدر اشرف غنی کی طرف سے اپنی اپنی جیت کے قبل از وقت دعووں سے ہو سکتا ہے۔ رحیم اللہ کا مزید کہنا ہے کہ امریکی عہدیدار اس سے قبل بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ افغان صدارتی انتخاب شفاف ہونے چاہئیں، اور ان کے بقول امریکہ یہ بالکل نہیں چاہے گا کہ افغان صدارتی انتخاب سرکاری نتائج سے پہلے بعض امیدواروں کی طرف سے اپنی اپنی جیت کے دعووں کی وجہ سے متنازع ہو جائے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی امریکی حکام کئی بار کہہ چکے ہیں کہ انتخابات شفاف اور منصفانہ ہونے چاہیے۔ جو امریکہ کے سفیر ہیں افغانستان میں جان بیس، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ جو ادارے ہیں وہی کروائیں گے، وہی نتائج کا اعلان کریں گے اور یہ شفاف ہونے چاہیے۔
ہفتے کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں لگ بھگ 20 لاکھ سے زائد افغان شہریوں نے صدارتی انتخاب میں ووٹ کا استعمال کیا ہے۔ یہ انتخاب ایک ایسے ماحول میں ہوئے جب طالبان اور بعض دیگر شدت پسند گروپوں نے انتخابی عمل کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے رکھی تھی۔ تاہم اس صورتحال کے باوجود افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر احمد اللہ محب نے کہا ہے کہ انہیں ان تمام افراد پر فخر ہے جنہوں نے دہشت گردی کے خطرات کے باوجود انتخاب میں اپنے ووٹ دینے کے حق کا استعمال کیا ہے۔ پیر کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے احمد اللہ محب نے کہا،
We all voted not just for a president, but we voted for democracy. We voted for our constitution.
ہم سب نے صرف ایک صدر کو ووٹ نہیں دیا ہے بلکہ ہم نے جمہوریت کے لیے ووٹ دیا ہے، ہم نے اپنے آئین کے لیے ووٹ دیا ہے، ہم نے اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے ووٹ دیا ہے، ہم نے خوشحالی اور رابطوں کے لیے ووٹ دیا ہے، ہم نے امن کے لیے ووٹ دیا ہے، اور ہم نے اسلامی جمہوریہ افغانستان کے لیے ووٹ دیا ہے۔ دوسری طرف طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے صدارتی انتخاب میں ڈالے گئے ووٹوں کی کم شرح اس بات کی مظہر ہے کہ افغان عوام نے ان انتخاب کو مسترد کر دیا ہے۔ افغان صدارتی انتخاب کے 3 روز کے بعد طالبان کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق افغانستان میں غیر ملکی فورسز کی موجودگی میں انتخاب کا انعقاد بے معنی ہے، اور طالبان کے بقول گزشتہ 18 سالوں کے دوران یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں، اور ایسی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اس بار ان کا نتیجہ مختلف ہوگا۔ افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ کا کہنا ہے کہ طالبان پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ غیر ملکی فورسز کی موجودگی میں کسی انتخاب کو تسلیم نہیں کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سندھ میں گزشتہ 2.5 سال کے دوران کم از کم 287 افراد کو غیرت کے نام پر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی اپنی رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ ان میں سے بیشتر مقدمات میں تفتیش کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کی تحقیقات ٹھیک طور پر نہ ہونے کے باعث ان مقدمات میں سزاؤں کی شرح بھی انتہائی کم دیکھنے میں آتی ہے۔ کراچی سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد ثاقب نے۔
سندھ پولیس کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صوبے بھر میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران کاروکاری یا غیرت کے نام پر 79 افراد قتل ہوئے ہیں، جن میں 50 خواتین اور 29 مرد شامل ہیں۔ ان واقعات پر پولیس نے 65 مقدمات درج کیے، جن میں سے بیشتر میں تحقیقات کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکیں، اور اس کی وجہ تفتیش کا کمزور ڈھانچہ بتائی جاتی ہے۔ سندھ پولیس ہی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2017 میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والے افراد کی تعداد 92 رہی، جبکہ 2018 میں بھی ایسے واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 108 تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ کس قدر گھمبیر ہے۔ ممتاز سوشل ورکر اور عورت فاؤنڈیشن کی ریزیڈنٹ ہیڈ برائے سندھ مہناز رحمان کا کہنا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل صوبے میں بلیک میلنگ کے لیے اہم عنصر بن چکے ہیں، اور اس کے ذریعے مخالفین سے مالی فوائد بٹورنا آسان ہو گیا ہے۔
یہ بلیک میلنگ ہے، صاف صاف، یہ کوئی غیرت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف پیسہ کمانے کا۔ گرگے جو لوگ بلاتے جا رہے ہیں ان کو بھی پیسے ملتے ہیں، اتنے اتنے لاکھوں روپے کے جرمانے یہ لوگ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ اب سندھ ہائی کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے گرگے کو، لیکن ابھی بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس پریکٹس سے باز نہیں آ رہے۔
خواتین کی حالت پر نظر رکھنے کے لیے قائم صوبائی کمیشن کی چیئرپرسن نوزہت شیریں کے مطابق خواتین کی ترقی اور بہبود حکومتی ترجیحات میں بہت نیچے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمیشن کی جانب سے 8 اہم قوانین میں رد و بدل کی تجاویز کو ایک سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی کابینہ کے ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا۔
جب آپ کے پاس اتنا بجٹری ایلوکیشن ہوتی ہیں، آپ الٹے پلٹے منصوبے بنا کے اور اس میں ضائع کر دیتے ہیں، لیپس کرتے رہتے ہیں۔ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ان کا کمٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو لا ہم نے ریویو کر کے دیے، وہ 8 لا ہم نے 2 سال میں ریویو کر کے دے دیے، وہ ابھی تک کیبنٹ کے اوپر ایجنڈے پہ ہی نہیں آئے۔
لیکن صوبائی حکومت ان دعووں کی نفی کرتی نظر آتی ہے۔ صوبے میں غیرت کے نام پر قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات کو سماجیات سے منسلک ماہرین ایک وارننگ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے قوانین تو موجود ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس متعلق پولیس کی صلاحیتوں کو اضافہ کیا جائے، قوانین کے اطلاق کو ممکن بنایا جائے، انسانی حقوق اور بالخصوص خواتین کے حقوق سے متعلق معاشرے میں شعور اجاگر کیا جائے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں خاص طور سے خیبر پختونخوا کے افغانستان سے ملحقہ اضلاع میں جبری گمشدگی کا مسئلہ دن بدن زیادہ تشویشناک ہوتا جا رہا ہے۔ ضلع مہمند سے لگ بھگ 4 سال پہلے مبینہ طور پر گمشدہ ہونے والے ایک شخص کے بارے میں 2 سرکاری اداروں کے متضاد بیانات کے سامنے آنے کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ سمیت متعدد اعلی عہدیداروں کو 14 اکتوبر کو حاضر ہونے کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ پشاور سے اس کی تفصیل دیں گے شمیم شاہد۔
خیبر پختونخوا کے ضلع مومن سے تعلق رکھنے والے ایک فرد کے 4 سال قبل مبینہ طور پر گمشدگی کے ایک مقدمے میں پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی وزارت دفاع اور صوبائی محکمہ داخلہ کی جانب سے متضاد موقف سامنے آنے پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ سمیت دونوں محکموں کے اعلیٰ حکام کو آئندہ 14 اکتوبر کو پیش ہونے کے لیے نوٹسز جاری کیے ہیں۔ ضلع مومن کے انصاف شاہ والد محمد شاہ کو مبینہ طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے 2015 میں حراست میں لیا تھا۔ بعد میں ان کے رشتہ داروں نے پشاور ہائی کورٹ میں قائم انسانی حقوق کے تحفظ کے سیل اور پشاور ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پر درخواست دائر کی کہ انصاف شاہ کو رہا کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں وکیل رضا خان صافی نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہم نے یہ جو ریٹ پیٹیشن فائل کیا تھا، تو اس ریٹ پیٹیشن میں جو سیکٹری ہوم تھا اور اس وقت کے جو انتظامیہ تھا پاٹا کے حوالے سے، ان لوگوں نے اپنا جواب سبمٹ کر دیا کہ یہ بندہ ہمارے پاس ہے اور ہمارے کسٹڈی میں۔ لیٹر آن اسی دوران ان کے رشتہ داروں نے کہیں مسنگ پرسن کے سیل کو انہوں نے وہاں پر درخواست دی تھی، اس درخواست اتھارٹیز نے ان کو جواب دیا کہ جی ہمارے پاس نہیں۔
اس درخواست پر پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس وقار احمد سیڈ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹنٹ جنرل فیض حمید سمیت وفاقی وزارت دفاع اور صوبائی محکمہ داخلہ کے متعدد افسران کو 14 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ سابق سینیٹر اور انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ افراسیاب خٹک کا کہنا ہے کہ 2 سرکاری محکموں کی جانب سے متضاد بیانات کے سامنے آنے سے رشتہ داروں کو مایوسی ہوتی ہے۔
دیکھیں، یہ جو گمشدہ انسانوں کا مسئلہ ہے پاکستان میں، یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اور جو فیملی ہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کی فیملیز ماری ماری پھر رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے عزیز و اقارب یا جو قریبی لوگ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔
صوبائی وزیر قانون سلطان محمد خان نے کہا کہ گمشدگی کی کئی رخ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھریلو مشکلات کے باعث مرضی سے چلے جاتے ہیں، اور کچھ جرائم اور دہشت گردی کی واقعات میں ملوث ہونے کے باعث چھپے رہتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور تمام افراد کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے تفتیشی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایوان نمائنگان کی انٹیلیجنس کمیٹی خاصی فعال نظر آ رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
صدر ٹرمپ نے جولائی میں یوکرین کے صدر کو جو ٹیلی فون کیا تھا، اس کے مندرجات پر متنازع بحث چل رہی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی اس کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے، اور اس امکان پر غور کیا جا رہا ہے کہ کیا اس اطلاع پر مواخذہ ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ مسلسل خبردار کرنے والے، وسل بلور اور کمیٹی کے سربراہ ڈیموکریٹ ایڈم شیف کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ خبردار کرنے والا شخص کون ہے۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ، ٹیلی فون کال بالکل ٹھیک تھی، مگر وسل بلور یا خبردار کرنے والے شخص نے اس کو غلط انداز میں پیش کیا، اور پھر ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ نے اس کو مزید غلط طور پر پیش کیا۔ میرے خیال میں یہ بہت خوفناک بات ہے، ایسا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پچھلے ہفتے ایک نجی محفل میں صدر ٹرمپ نے خبردار کرنے والے اہلکار کو جاسوس کہا تھا، اور اس بات کی ریکارڈنگ کسی نے اخبار لاس اینجلس ٹائمز کو فراہم کر دی۔ ٹرمپ نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ وہ وسل بلوور سے ملنا چاہتے ہیں، اور انتباہ کیا کہ اس اطلاع کے بڑے نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ خبردار کرنے والے اہلکار کو ایوان کی کمیٹی کے سامنے شہادت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ قانون کے تحت سرکاری اہلکار کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی شناخت کو خفیہ رکھ کر اور بلا خوف و خطر نامناسب رویوں کی اطلاع دے سکتا ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار جان ہوڈا کہتے ہیں، اگر کسی نے خبردار کرتے ہوئے یہ الزام لگایا ہے کہ صدر نے قانون کے مطابق کام نہیں کیا ہے، تو اس پر اس شخص کو سزا دینا یا اس پر تنقید کرنا صدر کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ امریکی بھی صدر کی جانب سے ایسے اقدام کی توقع نہیں کرتے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کی سینئر فیلو ایلن کارمیک بھی اس سے متفق ہیں۔
He is using his office in a way that violates the United States Constitution.
کارمیک کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے عہدے کو جس طرح استعمال کیا وہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ سیاسی مقاصد کے لیے سرکاری رقوم کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف ریپبلکن پارٹی اس سے متفق نہیں ہے۔ ایوان میں اقلیتی ریپبلکن پارٹی کے لیڈر کیون میکارتھی کہتے ہیں، ہمارا کام قانون سازی ہے، نہ کہ اس طرح کی تحقیقات کرنا جس میں صدر کے خلاف مواخذے کے لیے جواز تلاش کیا جائے۔ اگر اس تفتیش کے بعد ایوان مواخذے کا فیصلہ کرے، تب بھی سینٹ میں اس پر رائے شماری ہوگی، اور اس کے لیے 67 ووٹ درکار ہوں گے، جبکہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے، اور اس لیے اس تحریک کی منظوری کا امکان خاصا مشکل اور محال ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیراعظم اسکاٹ موریسن سے ملر رپورٹ کی اصل بنیاد کے بارے میں ہونے والی تحقیقات میں مدد دینے کے لیے کہا ہے۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
آسٹریلیا نے کہا ہے کہ وہ رابرٹ ملر کے معاملے میں محکمہ انصاف کی تحقیقات کے سلسلے میں تعاون کے لیے اپنی بہترین کوششیں کرے گا۔ روس کی جانب سے 2016 کے امریکہ کے صدارتی انتخاب میں مبینہ مداخلت کے بارے میں تحقیقات کا سبب جزوی طور پر آسٹریلیا کے ایک سابق وزیر خارجہ اور سفارتکار کا کردار بھی تھا۔ الیگزینڈر ڈاؤنر نے اطلاع دی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مہم چلانے والی ٹیم کے ایک رکن جارج پاپا ڈوپلس کو ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار اور سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو بدنام کرنے کی روسی کوششوں کا علم تھا۔ ڈاؤنر نے آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو بتایا کہ ان کے پاس مئی 2016 میں ہونے والی بات چیت میں اضافہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کے الفاظ،
It's not just that I don't want to keep repeating myself, but I've just got nothing more to say about it. I mean, I had a conversation with this guy. I passed on the conversation, or that one element of the conversation, to the Americans. And I mean, there's just nothing more to it. I can't offer you any more information. And I know nothing.
صرف یہی نہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنی بات بار بار دہراؤں، بلکہ درحقیقت میرے پاس مزید کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ان صاحب سے میری بات ہوئی، یا بات چیت کا وہ متعلق حصہ جو میں نے ان سے کی، میں نے امریکیوں تک پہنچا دیا، اور اب اس میں اضافے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اور کچھ نہیں جانتا، اور مجھے اسکاٹ موریسن کی صدر ٹرمپ سمیت امریکیوں سے کیا بات چیت ہوئی، اس کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ پاپا ڈوپلس نے ایسی کسی بات چیت سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے روس کے لیے مبینہ رابطہ کاروں کے ساتھ ملاقاتوں کے بارے میں ایف بی آئی سے غلط بیانی کی پاداش میں گزشتہ سال مختصر مدت کی قید کی سزا بھی کاٹی ہے۔ اطلاع دی گئی ہے کہ ٹرمپ حکومت نے آسٹریلیا کے عہدیداروں سے ملر کے اخذ کردہ نتائج کو غلط قرار دینے کے لیے ثبوت حاصل کرنے کے واسطے کہا ہے۔ اس سے صدر ٹرمپ مشتعل ہو گئے۔ جنہوں نے انتخاب میں روسی مداخلت کے بارے میں تحقیقات کو الزام تراشی قرار دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اٹارنی جنرل ولیم بار اس بات کی تحقیقات کریں گے کہ مولر کی تحقیقات کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ ایف بی آئی کی تحقیقات یہ ثابت نہیں کر سکی کہ ٹرمپ کی مہم نے 2016 کے انتخاب پر اثر ڈالنے کے لیے روس سے ساز باز کی تھی، تاہم صدر کو ساز باز سے بالکل بریو ذمہ بھی قرار نہیں دیا گیا۔ ادھر کینبرا میں اپوزیشن کے سیاستدان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا صدر ٹرمپ اپنے ناقدین کی تحقیر کے لیے آسٹریلیا کو استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اسکاٹ موریسن ٹرمپ کے قریب ترین بین الاقوامی تحدیوں میں شامل ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں صبح شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان کی بھیجی ہوئی یہ رپورٹ۔
وزیر اعظم عمران خان کے دورہ بیجنگ کے موقع پر طے پانے والے اس منصوبے پر تعمیراتی کام کا آغاز آئندہ سال جنوری میں ہونا تھا، تاہم اس میں تاخیر کی اطلاعات ہیں۔ ایم ایل ون یعنی مرکزی راہ اہم خط کراچی لاہور پشاور ڈبل ٹریک کی تعمیر کا منصوبہ ہے، جس کے تحت 1872 کلومیٹر لمبے پرانے ٹریک کی بحالی اور اسے اپ گریڈ کیا جائے گا، اور پرانے ٹریک کے ساتھ نئی پٹری بھی بچھائی جائے گی۔ $8.2 ارب لاگت کے اس منصوبے کے مالی معاملات تاحال چین کے ساتھ طے نہیں ہو پائے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے سی پیک پر کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں ایم ایل ون پر عمل درآمد میں تاخیری حربوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد کمیٹی نے مالی معاونت کی نوعیت پر چین سے مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار کہتے ہیں کہ ریلوے لائن کی اپ گریڈیشن کے منصوبے ایم ایل ون کے مالیاتی امور طے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سی پیک کی مشترکہ تعاون کمیٹی کا اجلاس نومبر میں ہوگا، جس میں اس منصوبے میں پیش رفت عمل میں لائی جائے گی۔ 4 سال سے التوا کے شکار اس منصوبے کا PC1 تاحال منظور نہیں ہو سکا ہے۔ وفاقی سیکٹری منصوبہ بندی ظفر حسن کہتے ہیں کہ وزارت منصوبہ بندی ایم ایل ون کی تھرڈ پارٹی توثیق چاہتی ہے۔
8.2 بلین کا پروجیکٹ ہے، دیکھیں ہمیں تو اپنی فسکل سچویشن بھی دیکھنی ہے، ابھی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کتنا ہے، کتنے سالوں کے اندر وہ، سو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ مطلب وی آر پارٹ آف گلوبل فریم ورک آف تھنگز، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں جی بس آپ قرضہ لے لیں۔
خیال رہے کہ ڈیٹ لیمیٹیشن ایکٹ 2005 کے مطابق پاکستان اپنی GDP کے 60% سے زیادہ قرضے نہیں لے سکتا ہے۔ ماہر معیشت کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ ایم ایل ون اہم منصوبہ ہے اور اس کی تکمیل سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے ریلوے کی مال برداری کی استعداد بڑھے گی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد میں کمی آئے گی۔
قرضہ کتنا ہے، کن شرائط پہ قرضہ ہے، یہ ساری چیزیں حکومت کو دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا جو بیلنس آف پیمنٹس کا فائدہ ہے وہ فائدہ نفی میں تبدیل ہو جائے۔
8.2 ارب امریکی ڈالر کی لاگت سے اس منصوبے کی تمام تر مالیت چین کی جانب سے آسان قرضوں کی صورت میں فراہم کی جائے گی۔ اقتصادی راہداری کے سہم منصوبے کو اسٹریٹجک منصوبہ قرار دیا جا چکا ہے، جس کی بنیاد پر پاکستانی حکام کو امید ہے کہ چین کے ساتھ آسان شرائط پر اس کے آغاز پر اتفاق ہو جائے گا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ شمالی کوریا اپنے جوہری ہتھیاروں سے رضاکارانہ طور پر کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ ٹرمپ حکومت سے نکالے جانے کے بعد اپنی ایک تقریر میں بولٹن نے کہا کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان قابل استعمال جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت برقرار رکھنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ سلاتی ساہو کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
امریکہ شمالی کوریا کے خلاف اس وقت تک سخت اقتصادی تعزیرات کی حمایت کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو بالکل ختم نہ کر دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ ذاتی سطح پر تعلق کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ دونوں فریق جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنانے کے لیے تعاون کر رہے ہیں۔ ادھر پیر کے روز شمالی کوریا نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے سیاسی اور فوجی اشتعال انگیزی کے سبب اس معاملے میں بس معمولی ہی سی پیش رفت ہو سکی ہے. اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے ظفیر کم سونگ کے الفاظ
It depends on the US whether our negotiations will become a window of opportunity or an occasion that will hasten the crisis.
اس کا انحصار امریکہ پر ہے کہ آیا ہمارے مذاکرات کوئی موقع فراہم کرتے ہیں یا ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ بحران اور بڑھ جائے. بولٹن کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا اپنے جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. ان کے الفاظ
I think the strategic decision that Kim Jong-un is operating through is that he will do whatever he can to keep a deliverable nuclear weapons capability and to develop and enhance it further. He may try to get relief from international sanctions. He may make some concessions. But under current circumstances, he will never give up
the nuclear weapons. اپنے اس فیصلے کے تحت کام کر رہے ہیں کہ وہ قابل استعمال جوہری ہتھیار اپنے پاس برقرار رکھنے کے لیے اور انہیں مزید بہتر بنانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ بین الاقوامی تعزیرات میں نرمی کے لیے بھی کوششیں کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ رعایتیں بھی دیں, لیکن موجودہ حالات میں وہ ہرگز اپنی جوہری صلاحیت سے محروم نہیں ہونا چاہیں گے. شمالی کوریا نے اس سال میزائلوں کی متعدد آزمائشیں کی ہیں, لیکن ستمبر 2017 کے بعد سے اس نے کوئی جوہری آزمائش نہیں کی. صدر ٹرمپ اسے اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں, لیکن بولٹن کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. قمر عباس چافری, اردو, VOA, واشنگٹن.
اب جبکہ قطر میں صرف 3 برسوں بعد فٹ بال ورلڈ کپ چیمپئن شپ ہونے کو ہے, ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق مختلف مقامات کی تعمیر کرنے والے بہت سے تارکین وطن کارکن ابھی تک اپنی اجرتیں وصول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کچھ واقعات میں تو کئی ماہ اور کئی سال کام کرنے کے بعد بھی کوئی اجرت وصول کیے بنا اپنے گھر واپس جا رہے ہیں. انسانی حقوق کا گروپ فیفا اور بین الاقوامی کمیونٹی سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ سن 2022 کے عالمی کپ سے پہلے قطر پر بامانی اصلاحات کے لیے مزید دباؤ ڈالے. ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
2022 میں عالمی کپ کی میزبانی کرنے والے ملک میں تارکین وطن کارکنوں کی حالت اظہار کی جانب دنیا کی توجہ مبذول ہو رہی ہے, جن میں سے بہت سے اس وقت اسٹیڈیم اور انفراسٹرکچر تعمیر کرنے میں مصروف ہیں. اس بارے میں بہت سی شکایات موجود ہیں کہ مزدوروں کو ادائیگیاں نہیں کی جا رہی, وہ بہت خراب حالات میں اور خطرناک تعمیراتی مقامات پر رہ رہے ہیں. عالمی تنقید کے بعد حکومت 2018 میں کارکنوں کے حقوق کی اصلاحات پر رضامند ہو گئی, اور اس نے مزدوروں کے تنازعات کے حل کے لیے کمیٹیاں اور ان کارکنوں کی مدد کے لیے ایک انشورنس فنڈ قائم کر دیا ہے جو اپنے آجروں کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی مے رومانوس کا کہنا ہے کاغذات پر تو سب ٹھیک لگتا ہے, تاہم زمینی حقیقت یہ ہے کہ جب انہیں اپنی تنخواہیں نہیں ملتی اور وہ اپنے مقدمات عدالت میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک طویل قانونی جنگ میں الجھ جاتے ہیں, اور عدالت کی جانب سے کوئی فیصلہ حاصل کرنے میں انہیں ابھی تک 3 سے 8 ماہ لگ رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی انہیں آخر میں رقم نہیں ملتی. ان میں سے بہت سے یا تو امید کا دامن چھوڑ کر خالی ہاتھ وطن واپس چلے جاتے ہیں یا انتہائی مشکل حالات میں قطر میں قیام کرتے ہیں اس امید پر کہ انہیں یہ رقم مل جائے گی. یہ الفاظ تھے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی مے رومانوس کے. قطر میں لگ بھگ 20 لاکھ تارکین وطن کارکن موجود ہیں, جن میں سے بیشتر کا تعلق جنوبی ایشیا اور افریقہ سے ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے تعمیرات اور صفائی کے سیکٹرز کی 3 ایجنسیوں کے ساتھ کام کرنے والے 2000 سے زیادہ تارکین وطن کارکنوں کے مقدمات کا جائزہ لیا. ایجنسیوں نے کام بند کرنے اور ان کے کانٹریکٹس ختم کرنے سے پہلے مالیاتی مشکلات کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں اجرتیں دینا بند کر دی تھیں. اگرچہ کچھ کو محدود زر تلافی ملا, لیکن بہت سے کارکن کسی معاوضے کے بغیر وطن واپس چلے گئے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی مے رومانوس کا کہنا ہے انہیں کوئی ادائیگی نہیں کی گئی, ان پر پیچھے اپنے وطن میں سود کے ساتھ قرض واجب الادا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ مقروض ہیں. انہیں قطر میں کوئی ادائیگی نہیں کی گئی, وہ واپس نہیں جا سکتے. وہ کیمپ میں مشکل حالات میں رہتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی کھانا ہے, نہ پانی اور نہ ہی بجلی. یہ الفاظ تھے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی مے رومانوس کے. قطر کی حکومت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس نے بامانی اصلاحات کی ہیں, اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے تارکین وطن کو اپنے آجروں کے ساتھ معاملہ طے کرنے میں مدد کے لیے مداخلت کی ہے. ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ کمیٹیوں کی سماعت کی رفتار تیز کرنے اور تلافی کے فنڈز مکمل طور پر جاری کرنے کے لیے مزید ججوں کی فوری ضرورت ہے. ایمنسٹی کو ڈر ہے کہ 2022 کے ورلڈ کپ کے بعد اس مسئلے سے عالمی توجہ ہٹ جائے گی اگر زیادہ سے زیادہ اگلے سال یا اس کے بعد حالات تبدیل نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے کہ نظام کو تبدیل کرنے کا کوئی اور موقع نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ تھے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی مے رومانوز کے۔ اب جبکہ تعمیراتی منصوبے مکمل ہونے کے قریب ہیں، ایمنسٹی یہ پیشگوئی کر رہی ہے کہ سروس اور سیاحتی سیکٹرز میں اس وقت کام کرنے والے زیادہ تر مرد کارکنوں کی جگہ خواتین کارکن لے سکتی ہیں اور وہ بھی مزید استحصال کا نشانہ بن سکتی ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی ریاست ٹیکساس کی ہیرس کاؤنٹی کا پہلا سکھ ڈپٹی پولیس چیف سندیپ سنگھ بھالیوال جیل سے پیرول پر رہا ہونے والے ایک ملزم کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی اسفر امام کی ایک رپورٹ۔
ہیوسٹن پولیس کے سینئر افسر اور قتل ہونے والے ڈپٹی پولیس چیف سندیپ بھالیوال کے قریبی ساتھی مظفر صدیقی کے مطابق شاید ملزم نے دوبارہ جیل جانے سے بچنے کے لیے پولیس افسر پر فائرنگ کی ہو۔
کیونکہ یہ بڑا کامن ہے کہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں جب ان کو جیل نہیں جانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ایک دفعہ 20 سال کی سزا ملی تھی، لیکن میرے خیال ہے کہ 6 یا 7 سال بعد پیرول پہ آ گیا تھا۔ پیرول پہ جب بندہ آتا ہے تو اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی آپ ذرا سا بھی کوئی مسٹیک کرے تو آپ کو جیل جانا پڑتا ہے۔
مظفر صدیقی واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جمعے کو پولیس افسر بھالیوال ڈیوٹی کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے شبے میں ایک کار روکی اور ڈرائیور سے اس کا شناختی کارڈ لے کر کمپیوٹر ڈیٹا کی مدد سے اس کے کوائف چیک کرنے کے لیے جوں ہی وہ اپنی گاڑی کی جانب روانہ ہوئے، ملزم نے عقب سے ان کے سر پر گولیاں چلا دیں جس سے سندیپ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ملزم فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ تاہم پولیس افسر کی وردی پہ لگے کیمرے کی مدد سے ملزم کی شناخت کر کے اسے صرف 20 منٹ بعد گرفتار کر لیا گیا۔ سینئر پولیس افسر مظفر صدیقی کہتے ہیں کہ سندیپ بھالیوال کی کمیونٹی کے لیے خدمات کے اعتراف میں سکھ آف ہیوسٹن کی جانب سے ان کے اہل خانہ کی امداد کے لیے ایک فنڈ قائم کیا گیا ہے جس میں اب تک تقریباً $400,000 کی احتیاط جمع ہو چکے ہیں۔
سندیپ جو ہے وہ بڑا موٹیویٹڈ، بہت ہی کمیونٹی سے محبت کرنے والا انسان تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اس کو وال پہ اس کو لکھا ہے شہید سندیپ۔ ہر کسی سے بہت اچھی طرح سے ملا کرتا تھا، کمیونٹی میں بہت ہی بے پناہ مقبول تھا، ہر کسی سے بہت اچھی طرح سے ملتا تھا۔ دو اس کے 3 بچے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے سے اس وقت اس کے بچے ہیں۔ ابھی یہاں پہ جب ہاروی کا فلڈ آیا ہوا تھا تو بھی وہ بہت آگے بڑھ جڑھ کے جو ہے وہ فلائی کام تھے ان میں حصہ لے رہا تھا۔ ہی از ویری ویری گڈ کڈ۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری کمیونٹی جو ہے ایک بہت اچھے انسان سے محروم ہوئی ہے بہت، اور ہماری جو لا انفورسمنٹ کمیونٹی ہے ایک اچھے لا انفورسمنٹ آفیسر کی کمی ہوئی ہے اس میں۔ ہی واز ویری ویری نائس پرسن۔
مقتول کے ایک اور قریبی ساتھی شریف ناصر عباسی کہتے ہیں،
میں اس وقت اس کے گھر کے سامنے محلے میں اس کے کھڑا ہوں، اس محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کی آنکھوں میں آنسو میں نے دیکھے، وہ یہاں پہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ سندیپ ڈالیوال ایسا باکردار اور عظیم انسان تھا جس نے اپنی وہ روایات بھی جاری رکھی، کس محبت اور شوق سے یہ مہمان نوازی کرتا تھا، دوستوں کے ساتھ ہمیشہ ٹائم بھی دینا، اپنا کام بھی لانگ آورز کرنا۔
مقتول نے اہلیہ اور 3 بچے پسماندگان میں چھوڑے ہیں جبکہ ان کے والدین بھی ان کے ہمراہی رہائش پذیر ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ سندیپ نہایت فرور بردار بیٹا تھا جس سے وہ محروم ہو گئے۔ مقتول پولیس افسر کی آخری رسومات بدھ 2 اکتوبر کو ہیرس کاؤنٹی شیرف آفس میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ اسفر امام، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
پاکستان نے کرتارپور راہداری منصوبے کے افتتاح کے لیے بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کے بجائے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مشاورت کے بعد بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو بطور مہمان خصوصی مدعو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ کرتارپور راہداری کا افتتاح پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بھارتی کانگریس کے ذرائع نے ہماری نامہ نگار کو بتایا کہ منموہن سنگھ کو جس دعوت نامے موصول نہیں ہوا ہے، تاہم نظر یہ آتا ہے کہ وہ دعوت قبول نہیں کریں گے۔ اس بارے میں نفیسہ حود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
پاکستان نے بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو دعوت دی ہے کہ وہ 9 نومبر کو ہونے والے کرتارپور راہداری منصوبے کی افتتاح میں شرکت کریں۔ واضح رہے کہ یہ راہداری کرتارپور میں دربار سنگھ کو ڈیرا بابا نانک سے جوڑے گا جو پنجاب کے ضلع گرداسپور میں ہے، اور جس کی وجہ سے بھارت کے یاتری صرف ایک اجازت نامے سے پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خالصتان تحریک کے رہنما ڈاکٹر امرجیت سنگھ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے فقط منموہن سنگھ کو دعوت دینا درست حکمت عملی نہیں ہے۔
میں نے بھی جب یہ خبر دیکھی کہ منموہن سنگھ جی کو انوائٹ کیا گیا ہے سو مجھے یہ لگا کہ یہ جو سلیکٹیو انویٹیشن ہے یہ منموہن سنگھ کو وہاں آنے ہی نہیں دے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال منموہن سنگھ پردھان منتری رہے، ان کا اپنا گاؤں پاکستان میں ہے، ان کو کتنی بار انوائٹ بھی کیا گیا۔ سو جب وہ ان پاور تھے اگر اس وقت وہ نہیں گئے، کانگریس جس کا وہ حصہ ہے اور وہ ایون کانگریس پریزیڈنٹ بھی نہیں ہے، وہ تو سیکنڈ فیڈل پلے کر رہی ہے ہندوتوا کے موڈ پہ۔ آپ اپر ہاؤس میں دیکھیے کیسے 2/3 میجورٹی سے آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہوا۔
لیکن بھارت میں سینئر صحافی رومان ہاشمی کہتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات کشیدہ ہیں، پاکستان کی طرف سے یہ ایک مثبت قدم سمجھا جائے۔
کانگریس ایک بڑی پارٹی رہی ہے، منموہن سنگھ 10 سال دیش کے ہندوستان کے وزیر اعظم رہے ہیں اور وہ ابھی بھی کانگریس کے ایک مضبوط لیڈر ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، پارٹی میں ان کی عزت ہے، اور کانگریس بی جے پی کے بعد جو دوسری نیشنل پارٹی ہے یا تو وہ کانگریس ہی ہے، اگر بی جے پی کبھی جائے گی تو کانگریس ہی آئے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ منموہن سنگھ اس آفر کو ایکسیپٹ جو ہے کر سکتے ہیں۔
امریکہ میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد کا کہنا تھا کہ منموہن سنگھ ماضی میں بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان امن کی بات کرتے رہے ہیں۔
ڈاکٹر منموہن سنگھ ہی از اے فارمر پرائم منسٹر آف انڈیا اور وہ کافی اس نے کوشش کی ان کے دوران کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو جائے۔ اگر کانگریس کوئی بات کرے، بی جے پی کہتے ہیں یہ جی پرو پاکستان، کوئی بھی بات کرے نا پیس کے بارے ان کو پرو پاکستان لیبل کیا جاتا ہے۔
ابھی آپ کرتارپور راہداری منصوبے پہ رپورٹ سن رہے تھے، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
پاکستان میں آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ خوراک کی طلب بھی مسلسل بڑھ رہی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں مزید بتا رہی ہیں سمن خان۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں مچھلی بھلے ہی موسم سرما کی سوغات ہے لیکن اس کی افزائش موسم گرما میں ہوتی ہے۔ مقبول غذا ہونے کے باعث اس کی مختلف اقسام کی پیداوار بہتر بنانے کے لیے لاہور میں قائم مناوا ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کام ہو رہا ہے۔ افزائش کے موسم میں مچھلی کے انڈوں کو محفوظ طریقے سے نکال کر پالا جاتا ہے اور پھر بچہ مچھلی کو کسانوں میں کم پیسوں میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔
یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون سی سیلینٹی پہ کون سی فش جو ہے وہ بہتر گرو کر سکتی ہے، تو یہ جو ہم ریزلٹس آتے ہیں ہمارا جو وہ ہم شیئر کرتے ہیں اپنے فارمر کے ساتھ۔ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ کس ایریا میں پانی جو ہے وہ سوٹیبلٹی لیول کیا ہے، سائل کی سوٹیبلٹی لیول کیا ہے، اس کے ساتھ فش کی سوٹیبلٹی جو ہے وہ بھی ہم ڈٹرمن کر دیتے ہیں کہ اس ایریا کے لیے جو یہ فش ہے یہ زیادہ سوٹیبل کر۔
پنجاب میں محکمہ ماہی پروری کی 19 ہیچریز اور 34 نرسریوں کے علاوہ 70 سے زائد نجی ہیچریز ہیں۔ نجی سطح پر بننے والے یہ فارمز کسانوں کو محکمے کی جانب سے ملنے والی تربیت اور آگاہی کے بعد شروع کیے گئے۔
ایکسکویشن ہے وہ تقریباً 1 لاکھ روپے پر ایکڑ جو ہے نا ایکسپینڈیچر آتا ہے ایکسکویشن کا۔ ایکسکویشن جو ہے وہ فار ونس جو ہے نا وہ اس کی ہونی ہے، اس کے بعد اس کے پانی کا مینٹیننس ہے۔ اگر جہاں جو واٹر لاکڈ ایریا ہے وہاں تو پانی کا ایکسپینڈیچر اور کم ہو جاتا ہے۔
دیہی علاقوں میں معلومات رکھنے والے کسان مٹی میں زیادہ نمی کے باعث سیمو تھور سے متاثرہ زمینوں پر فش ہیچریز بنانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔
لوگ اب دوسری کوئی فصل کاشت نہیں کر رہے، اس میں اتنا پرافٹ ہے یہ فش فارمنگ میں۔ وہ کم از کم میری فارمر سے ملاقات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم 4-5 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ آسانی سے کما لیتے فی ایکڑ۔
پنجاب کے مختلف اضلاع میں فش بائیو ڈائیورسٹی سینٹرز میں ناپید اور ختم ہوتی مچھلیوں کی نسل آگے بڑھانے پر تحقیق ہوتی ہے۔ مچھلیوں کی مختلف اقسام پر کی جانے والی تحقیق سے لے کر افزائش نسل کے علاوہ ایک مرحلہ اس آبی حیات کو دریاؤں، نہروں اور فش فارمز کے پانی میں چھوڑنے کا آتا ہے، جس کے لیے صوبے بھر میں ایک منظم نیٹ ورک موجود ہے۔ یہاں ذخیرہ کی گئی مچھلی کو پانی میں چھوڑ کر اس کی نسل کی بڑھوتری کو یقینی بنانا اہم مقصد ہے۔ پاکستان مچھلی درآمد کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے اور متعلقہ محکمے کی کوشش ہے کہ فش فارمنگ کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے تاکہ ملک اس شعبے میں خود کفیل ہو سکے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، چناوا، گجرات۔
پاکستان کے صوبے سندھ میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ۔ خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور زیادہ تر واقعات سندھ میں سامنے آ رہے ہیں۔ کراچی انڈس اسپتال میں انفیکشس ڈیزیزز کے شعبے کی سربراہ اور اینٹی ریبیز پروگرام کی ڈائریکٹر ڈاکٹر نسیم صلاح الدین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 8 ماہ میں سندھ میں 122,000 لوگوں کو کتوں نے کاٹا، اور یہ صورتحال اس وقت مزید خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے جب کاٹنے والا کتا پاگل بھی ہو، کیونکہ اگر بروقت ویکسین نہ ملے تو یہ مرض انسان کی جان لے لیتا ہے۔ اس اضافے کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
تین مسائل ہیں۔ لوگوں میں آگاہی نہیں ہے کہ جب اگر کتا کاٹ لے تو کہاں جائے، کیا کریں۔ دوسرا، ویکسین کی شدید کمی ہے پورے ملک میں، بلکہ کہ یہ ویکسین جو ہم امپورٹ کرتے ہیں انڈیا سے یا چائنا سے، وہ عام لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہیلتھ کیئر ورکر، ڈاکٹرز، نرسز ایمرجنسی روم میں، ان کی ٹریننگ کی شدید کمی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات کم کرنے کا حل انہیں ہلاک کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دو طریقے پوری دنیا میں اس وقت اپنائے جا رہے ہیں۔
کتوں میں ریبیز جو ہوتی ہے، کتے کے کاٹنے سے انسان میں یہ وائرس منتقل ہوتا ہے، تو کتوں میں ہم یہ بیماری اگر روک سکیں تو وہ انسان تک نہیں پہنچے گی۔ اس کے لیے WHO، OIE, FAO نے یہ تجویز کی ہے، اور ہمیں بھی ہر جگہ پوری دنیا میں یہ ہدایت کی ہے کہ دو طریقے کار ہیں۔ ایک ہے ماس ڈاگ ویکسینیشن، یعنی کہ اگر ایک علاقے میں 70% کتوں کو اگر ریبیز کے خلاف ویکسینیٹ کر لیں تو ریبیز اس علاقے میں، اس ماحول میں ختم ہو جائے گی، کیونکہ کتوں کی اتنی بہتات ہو گئی ہے ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر دیہات میں، کہ ان کی تعداد بڑھتی ہوئی آبادی کو کم کرنے کے لیے اینیمل برتھ کنٹرول، یعنی کہ سرجیکل آپریشن کے ذریعے ان کی نس بندی کی جائے، تاکہ آئندہ سالوں میں ان کی بڑھتی ہوئی آبادی کو قابو میں لے آئے۔
ڈاکٹر نسیم صلاح الدین نے کہا کہ انہوں نے انہی دو طریقوں کو اپناتے ہوئے کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں ایک مہم شروع کی جو بہت کامیاب رہی۔
ہاں، یہ میں نے WHO سے سپورٹ لیا ہے، انہوں نے ہمیں 50,000 اینیمل ویکسین بھیجے، ڈونیشن بھیجی، اور ایک ماہر اینیمل بیہیویئرسٹ ان کو ساؤتھ افریقہ سے ہمارے پاس 2 ہفتے کے لیے بھیجا، جنہوں نے ہمارے مقامی لوگوں کو، ابراہیم حیدری کے مقامی لوگوں کو ٹریننگ دی۔ تو اس کے نتیجے میں ابراہیم حیدری کے گوٹ میں پر انسانوں کی آبادی 1,00,000 ہے اور کتوں کی آبادی 6,000-7,000۔ تو ایک سال کے اندر ہم نے وہاں پر 15,000 کتوں کو ویکسینیٹ کیا اور 2,500 کتوں کی نسبندی کی۔ یہ تو December 2018 میں ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد ہم نے ساتھ کے علاقے جیسے کورنگی اور لانڈھی، وہاں پر بھی اسی طرح سے شروع کیا۔ ان علاقوں میں جہاں پہ ہم نے یہ کارروائی کی تو اب تک کوئی ریبیز کا کیس سامنے نہیں آیا، اور جو پہلے چھوٹے کتے بچے پیدا کر رہے تھے اب وہ نہیں ہو رہے ہیں، تو یعنی کہ ہمیں امید ہے کہ 2-3 سال کے اندر ان کی آبادی کم ہوتی رہے گی۔
ڈاکٹر نسیم صلاح الدین نے کہا کہ اس وقت ملک بھر میں کتوں کے کاٹنے کی ویکسین کی شدید قلت ہے، اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے گزشتہ دنوں 2,500 ویکسین سندھ کو فراہم کی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ جب 8 ماہ میں سندھ میں 122,000 لوگوں کو کتوں نے کاٹا تو یہ ویکسین کب تک چلے گی، اور کیا NIH کا ادارہ خود اتنی ویکسین تیار کر سکے گا جتنی کہ اس وقت ضرورت ہے؟ یہ سوال جب ہم نے NIH کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میجر جنرل عامر اکرام سے کیا تو انہوں نے جواب دیا،
اس وقت ہم تقریباً 2,00,000 ڈوزز تیار کر چکے ہیں۔ Now the thing is definitely we are trying to increase our strength to 3,00,000 doses. 1,00,000 ہم اور کے لیے ہم نے ابھی کام شروع کر دی ہے پرائرٹی پہ۔ اگر ریبیز ویکسین کا ہے، ہمارا ایک اور پلانٹ گورنمنٹ کی فنڈنگ سے فائنل اسٹیجز میں فلنگ اسٹیشن، جو امیون گلوبلنس کا انشاءاللہ یہ بائی ڈسمبر ہے جی، اور جو دوسرا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی ہمیں امید ہے، اور اگر ہمیں گورنمنٹ فنڈنگ مل جاتی ہے تو ہم تمام چیزیں باقی امپورٹ کر کے بائی دسمبر انشاءاللہ ویل میک شور دیٹ وی آر ریڈی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہم بنائیں گے وہ کوالٹی شورڈ ہوگا اور ڈبلیو ایچ او کی کوالیفائڈ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کریں گے.
ڈاکٹر نسیم اور میجر عامر اکرام کا کہنا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اور تمام متعلقہ ادارے مل کر اس مسئلے پر توجہ دیں، تبھی اس مسئلے کا کوئی مناسب حل سامنے آ سکتا ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
اس سال اگست میں امریکہ میں پہلے افریقی غلاموں کی آمد کو 400 سال مکمل ہو گئے ہیں. یہ غلام آج کے امریکہ میں ورجینیا نامی اس جگہ لائے گئے تھے جو اس وقت برطانوی نو آبادی تھی. گھانا میں اس موقع پر واپسی کا سال کے عنوان سے تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں. ان تقریبات کا مقصد بیرون ملک مقیم افریقی نژاد افراد کو گھانا واپس آ کر اپنی نسلی جڑیں تلاش کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے. تفصیلات اس پیکج میں.
مجھے نہیں معلوم کہ میرا تعلق افریقہ کے کس حصے سے ہے.
میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ میں مغربی افریقی ہوں.
گھانا میں ہر 2 سال بعد منعقد ہونے والا پینفیسٹ نامی میلہ افریقہ کے اتحاد کے نظریے کو منانے کے لیے منعقد ہوتا ہے، لیکن اس سال اس میلے کو ایک نیا مفہوم دیا گیا جب ان بیرون ملک مقیم افریقیوں کو مدعو کیا گیا جن میں سے بیشتر کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ غلام بنا کر امریکہ لے جائے جانے سے پہلے ان کے آبا و اجداد کا تعلق کہاں سے تھا.
خاندان والوں سے دوبارہ ملنا زبردست ہے.
ریپبلک آف گھانا کے صدر نانا اکوفو آڈو نے 2009 کو افریقی امریکیوں کی وطن واپسی کا سال قرار دیا تھا.
میں پین افریقنزم کو اتحاد کے ایک نظریے کے طور پر دیکھتی ہوں.
امریکہ سے گھانا منتقل ہونے والی گیل نکول گھانا کی افریقن امریکن ایسوسی ایشن کی سربراہ ہیں.
ہم سب سیاہ فام نسل کا حصہ ہیں، ہم سب افریقی ہیں، درست؟ آپ چاہے امریکہ میں ہوں یا برازیل میں یا آپ کریبین میں ہوں، اگر آپ کی جلد سیاہ ہے تو آپ افریقی ہیں.
میلے کے بہت سے شرکا کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ کس طرح گھانا کے کیپیٹل آنے سے ان کے افریقہ کے بارے میں دکیانوسی خیالات زائل ہوئے.
وہ تاثرات جو افریقہ کے بارے میں افریقی نژاد امریکیوں میں پائے جاتے ہیں، مثلا یہ علاقہ سودان کی طرح ہے یا یہ سارا علاقہ جنگل کی مانند ہے، لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہے.
گھانا میں ان تقریبات کے علاوہ وطن واپسی کی مہم کے ایک حصے کے طور پر بدنام زمانہ اس محل کا دورہ بھی شامل ہے جہاں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی. اس جگہ اب ایک عجائب گھر ہے جہاں اس براعظم سے ہمیشہ کے لیے لے جائے جانے والے زنجیروں میں جکڑے غلاموں کی حالت زار کی عکاسی کی گئی ہے. زیارت پر آنے کے احساسات یہاں بہت سے لوگوں کے لیے مشترک ہیں.
یہ دیکھ کر کہ یہ سب کچھ اس تاریخی جگہ پر ہو رہا تھا، یہ ایک حیرت انگیز تجربہ ہے اور میرے لیے یہ بالکل ایسے ہے جیسے ان چیزوں کا سفر مکمل ہو گیا ہے جن کا تعلق یہاں سے ہے. مجھے یہاں سے مضبوط وابستگی کا احساس ہوتا ہے.
کرس سمکنز کے ساتھ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے Chartbusters.
पाकिस्तान में सुतरात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बजने वाले हैं। हमारे आज के इस पहले घंटे के न्यूज़ शो का वक्त ख़त्म होता है। इसके एडिटर थी शहनाज अजीज़, प्रोड्यूसर अंजुम हेरल्ड गिल और इंजीनियर ज़ुबैर अल तैयब। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे और फिर 11 बजे खबरों के दो बुलेटिन आपके लिए पेश किए जाएंगे। उस वक्त तक के लिए खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा और प्रोग्राम सुनिएगा जहाँ रंग।